رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركته ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذو الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. ربیع الاول شریف کا یہ مبارک مہینہ ضیاء پاشی کرتا ہوا اور اپنے برکات اور ثمرات کو اللہ کے فضل سے امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرتا ہوا سایہ فگن ہے، اور وہ دن انتہائی قریب سے قریب ہے جس دن کو مناسبت ہے جناب سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ولادت طیبہ سے، اور جس کو مناسبت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے. اہل محبت، اہل عقیدت، اہل ایمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو آپ کی ذات مبارکہ کے اندر جو خصائل، جو فضائل اور جو عظمتیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے ودیت فرمائی ہے، اور مبارک و مقدس کلمات، بیانات، واقعات اور حقائق کو ذکر کرنا، ذکر کر کے اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں اپنے مقصود، اپنے مراد کا سب سے مؤثر ذریعہ ذکر مصطفیٰ، ذکر ولادت مصطفیٰ، ذکر کمالات خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس ذکر کو وسیلہ کامل بناتے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس دن تفصیل کے ساتھ شب بہرہ میں بھی کہ جو ساعت کو مناسبت ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت طیبہ کے ساتھ فجر کی نماز سے تھوڑا قبل، انشاءاللہ العزیز اس میں خاص طور پر ان لمحات، ان واقعات اور ان اذکار کو ذکر کیا جائے گا. آج ربیع الاول شریف کی مناسبت سے چند باتیں بنیادی طور پر اختصاراً ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا بندوں کی ہدایت کے لیے جن ہستیوں کو نبوت کا تاج پہنا کر بھیجتا ہے، تو ان ہستیوں کے اندر کن کن کمالات کا ہونا عقلاً ضروری ہوتا ہے. یعنی ایک عام شخص، عام شخص سے مراد کے جس کے پاس علم بھی ہے، تدبر بھی ہے، فہیم المزاج ہے، اور دانش مند ہے، سنجیدہ ہے، وہ نبی کی ذات کا کس طرح ادراک کر لیتا ہے، کس طرح وہ اس بات کو جان سکتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے انہیں نبوت کے تاج کے ساتھ سرفراز کیا ہے. بالخصوص ہمارے وہ ائمہ، وہ علماء اور وہ ماہران علم جن کا مقابلہ نصرانیوں کے ساتھ رہا، ملحدوں کے ساتھ رہا، بے دینوں کے ساتھ رہا اور فلاسفروں کے ساتھ رہا، کہ جو ہر چیز کو عقلیات میں سمجھتے ہیں، عقل کے پیمانے میں لیتے ہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں، مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں اور آسمانی دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں، جو ان کے تجربات کے اندر چیز آ جائے، جو ان کے ظاہری مشاہدے کے اندر چیز آ جائے، وہ اسی پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں، اور جو ان کے مشاہدے سے ٹکرا جائے یا جس چیز کا وہ ادراک یا مشاہدہ یا اپنے عقلی مقدمات کو ترتیب دے کر جس کے نتیجے کو وہ حاصل نہ کرے تو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، تو جب ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارے ائمہ دین کا مقابلہ ہوا، بالخصوص بخارا میں، سمرقند میں، ماوراء النہر کے اندر اور وہ نئے علاقے کے جہاں پر اسلام پہلی دفعہ داخل ہوا اور غیر عربی علاقوں کے اندر، تو وہاں پر چون چرا کرنے والے، بال کی کھال نکالنے والے، عقلیات پر بحث کرنے والے، ہر چیز کو عقل کے ترازو میں تولنے والے لوگ جب مسلمانوں کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تو سوال ہونا شروع ہوا کہ اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو اللہ کون ہے، اللہ کون ہوتا ہے، اللہ کیسا ہوتا ہے، نبی کون ہوتے ہیں، نبی کیسا ہوتا ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کی صداقت کی کیا دلیل ہے. یعنی انہوں نے عقلیات کے طور پر اسلام پر شبہات کو اپنے کم علمی کی بنا پر قائم کرنے کی کوشش کی. اس زمانے میں دو شخصیتیں بڑی نامور ہوئی کہ جنہوں نے پورے اسلام کی تعلیم کو، یعنی ہم مسلمان تو الحمدللہ کسی بھی بات پر یقین رکھتے ہیں تو وہ اس اعتبار سے رکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اس کو کہتے ہیں نقلی علم. نقلی علم سے مراد یعنی نقل ہو کر آیا ہے، پیچھے سے چل کر آیا ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو الذین یؤمنون بالغیب، وہ بن دیکھی چیزوں پر نبی پر یقین کر کے ایمان لاتا ہے. کسی مسلمان کے لیے دین کی بڑی سے بڑی بات یا دین کی عام سے عام بات یا خاص سے خاص بات قبول کرنے میں مسلمان کو کوئی تردد نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو اسلام کے سپرد کر چکا ہوتا ہے اور وہ اس بات کو قبول کر چکا ہوتا ہے کہ اسلام دین حق ہے اور اسلام جو کہے گا میں اس کے سامنے آمنا صدقنا کہوں گا. میری آنکھیں، میرا علم بظاہر وہاں تک نہیں پہنچا، وہاں تک میری رسائی نہیں ہو پائی جو اسلام بات کر رہا ہے، لیکن حقیقت وہی ہے جو اسلام ذکر کر رہا ہے. میری علم، میری عقل کبھی ترقی کر کے کبھی نہ کبھی کسی اصول اور ضابطے سے وہاں تک پہنچ جائے گی، لیکن وہ لوگ کہ جن کا دل ایمان کے نور سے خالی رہا اور انہوں نے حق کو تلاش کرنے کے لیے نبی کی بجائے عقل کو بنیاد بنایا اور ہر شے کی تحقیق کے لیے انہوں نے عقل کو معیار بنایا، ملحد اور فلاسفر وہ کسی چیز کو عقل کے ترازو میں، پیمانے میں، مشاہدے میں، مشق سے کسی چیز کو پروسیس سے گزار کر سمجھتے ہیں اور جو چیز ان کے نتیجے میں نہیں آتی تو وہ اس کا انکار کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا جب سامنا مسلمانوں کے ساتھ ہوا تو انہوں نے اسلام کی ہر چیز پر اعتراض قائم کیا. سب سے پہلے تو اللہ کی ذات پر کہ اللہ ہے تو اس کی کیا دلیل ہے، دکھتا کیوں نہیں ہے، نظر کیوں نہیں آتا، اور وہ ایک ہے تو اس کی کیا دلیل ہے. یعنی یہ سارے فضول سوالات عقل کو بنیاد بنا کر وہ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو چیزیں عقل سے ورا ہیں، جس کو سمجھنے کے لیے کسی استاذ، کسی معلم کے علم کی ضرورت ہے. ان کی مثال اسلام کے سامنے ایسے بچوں کی ہے جیسے ایک بچہ نرسری یا کے جی کی کلاس جب اٹینڈ کرتا ہے اور استاد اس کے سامنے بلیک بورڈ پر الفابیٹ یا حروف تہجی کے جب کلمات لکھتا ہے تو بچے کے لیے وہ لکھے ہوئے کلمات غیر مانوس ہوتے ہیں، اس سے پہلے وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا. استاد اس کے سامنے چاک سے بلیک بورڈ کے اوپر ایک لمبی لائن کھینچ کر کہتا یہ الف ہے. بچہ کہتا یہ الف ہے. کشتی نما ایک شیپ بنا کر کہتا یہ با ہے, اور اس کے نیچے ایک نقطہ ڈال دیتا ہے. بچہ کہتا ہے جی ہاں یہ با ہے. ایک کشتی نما شیپ بنا کر اس کے پیٹ میں دو نقطے لکھ دیتا ہے اور کہتا یہ تا ہے. بچہ کہتا یہ تا ہے. اس سے پہلے نہ بچے نے الف کو دیکھا تھا نہ کبھی سنا تھا, نہ با کو دیکھا تھا نہ کبھی سنا تھا, نہ یہ حروف تہجی کبھی دیکھے تھے. لیکن بچے کا بچے کو اللہ نے علم دیا ہے, عقل دی ہے, لیکن اب اس کی عقل اس مشق سے نہیں گزری, اس مراحل سے نہیں گزری, اس کی عقل نے اتنی ترقی نہیں کی کہ اس بات کو سمجھے. اس لیے قدرت کا بنایا ہوا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک استاذ درمیان میں آ گیا اور استاذ نے اس کو اس طرف کی وہ باتیں بتائی کہ جو اب تک اس کے علم میں نہیں تھی, وہ نقوش اس کے ذہن میں لا کر کھڑے کیے جو اب تک نہیں تھے. وہی بچہ علم کی حقائق تک, علم کی باریکیوں تک اور اپنا علم کا صلاحیت کا سفر طے کر سکتا ہے جو اس استاد کے کہنے پر بغیر دلیل کے آمن نہ صدق نہ کہہ کر الف کو الف کہہ دے, با کو با کہہ دے, تا کو تا کہہ دے. تو جس طرح ایک طالب علم کے لیے استاد ظاہری علم حاصل کرنے کے لیے ایک اعتماد کا معیار ہوتا ہے, جو وہ کہتا ہے شاگرد بغیر دلیل کو اس کو مانتا ہے, لیکن جب وہ ترقی کر جاتا ہے خود علم کے اس معیار پر پہنچ جاتا ہے تو وہ اس بات کی تحقیق کو سمجھتا ہے کہ واقعتاً میرے استاذوں نے جو مجھے پڑھایا تھا اس وقت تو یہ بات میرے ذہن اور علم میں نہیں تھی, لیکن مجھ پر اللہ کا فضل یہ ہوا کہ میں نے اعتماد کر کے یہ تمام چیزوں کو مان لیا, تو آج میرے سامنے یہ بات آ گئی ہے کہ اس علم اور اس باتوں کو جس کو میں نے بچپن سے قبول کیا تھا اس علم کے معیار کے ذریعے ابھی کئی اندھیرے میرے سامنے روشن ہوتے چلے جا رہے ہیں, کئی دریچے کھلتے چلے جا رہے ہیں. تو جس طرح ایک عام طالب علم کے سامنے بلیک بورڈ پر لکھے ہوئے نقوش اور کتاب میں لکھے ہوئے کلمات سے وہ اجنبی ہوتا ہے, اسے اس کا تعارف نہیں ہوتا, لیکن استاذ کی ذات پر اعتماد کر کے اسے اس علم تک رسائی ملتی ہے, یہی منصب نبی کا ہوتا ہے کہ انسان اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود عالم الغیب غیب کی اس کھڑکی سے نہیں دیکھنا چاہتا, نہیں دیکھ پاتا, نہیں صلاحیت رکھتا, اور دیوار کے اس طرف کے راز اور اس طرف کے علوم کو وہ نہیں جانتا, تو اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے ایک معلم کی. اب اسے چاہیے کہ وہ خاموشی کے ساتھ اس معلم کی ایک ایک بات کو قبول کرتا رہے, کرتا رہے, کرتا رہے. ایک وقت ایسا آ جائے گا اسی اسکول کے طالب علم کی طرح کہ جب اس کو ڈگری حاصل ہو جائے گی تو اسے پتا چلے گا کہ جو باتیں میں نے استاد کے علم پر اعتماد کر کے اس طرف کی سمجھی تھی وہ بالکل درست تھی, اور اس طرف کی باتوں سے میرے سامنے ہزاروں دریچے کھل گئے. یہ مثال نبی کی ذات کی عقلاً امام غزالی نے دی ہے اور امام رازی نے دی ہے ان فلاسفروں کو کہ جو سرے سے نبی کا انکار کرتے تھے, نبوت کا انکار کرتے تھے, اور ان کے سامنے اس بات کو واضح کیا کہ جس طرح دنیاوی تعلیم کے لیے ان علوم تک ہاتھ بڑھانے کے لیے, اس کی سمجھ کے لیے, اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے دنیا کے استاد پر اعتماد کر کے اس کے کہے ہوئے کو بلا دلیل سن کر اس کی ذات کو خود دلیل بنا کر اس چیز کو سمجھا جاتا ہے, اسی طرح عالم غیب اور مذہبیات کے اندر اور اعتقاد کے اندر تمہاری نظریں وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی, اس راہ کو نہیں پکڑ پا رہی, تو نبی کی ذات وہ ہے جو خود دلیل بنتا ہے اس علم کا, اور اس پر اعتماد کر کے بندہ وہاں کی باتوں کو جان لیتا ہے جس کو اس کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی. یہ وہ باتیں ہیں جس سے مقدمہ چلا, جس سے ابتدا ہوئی فلاسفروں سے بات کرنے کی, اور یہ بہت زبردست بحث ہے جو ہمارے ائمہ دین میں کہ جس میں بہت بڑا نام حجت الاسلام امام غزالی کا ہے اور حضرت امام فخر الدین رازی کا ہے, امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ کا ہے, حضرت امام اشعری کا ہے, کیونکہ جس وقت اسلام بخارا, سمرقند اور تاجکستان, آذربائیجان, افریقہ کے علاقوں میں پہنچا تو وہاں کے لوگوں کی ذہنیت بڑی کچی تھی اور وہ ہر چیز کو مشاہدے میں لانا چاہتے تھے, ہر چیز کو وہ تجربات کے لیبورٹری میں لا کر اس کی تحقیق سے پھر ماننا چاہتے تھے, اس لیے وہ اسلام کی ہر بات پر اعتراض کرتے تھے. تو ان کو نبی کی ذات سے مطمئن کرنے کے لیے کہ نبی ہوتا تو انسان ہے لیکن انسان ہونے کے باوجود اس کے اندر ایک خاص پاور, ایک خاص صلاحیت, ایک خاص درجہ نبی کے اندر اللہ ایسا رکھتا ہے کہ جو ہوتا انسان ہے لیکن وہ چیزوں کو وہ دیکھ لیتا ہے جس کو عام انسان نہیں دیکھ سکتا، وہ ان کام کو کر دیتا ہے جو عام کام نہیں کر سکتا. یہ مقدمات بنے ان لوگوں کو نبی کی ذات سے آشنا کرنے کے لیے جو ہر چیز کو مشاہدے میں لاتے تھے، اور ان مثبت باتیں، عقلی باتیں کہ جس کے تناظر، جس کے قالب، جس کے جامع میں پوری شریعت کو اتار دیا گیا، اور ان کے ویران جو دل تھے وہ اسلام سے منور ہوئے. تو میں نے چاہا کہ آج کے جمعے کے اندر تھوڑا سا اس کو میں ٹچ کروں، اور انشاءاللہ العزیز آج رات فرحان کلب کے اندر قصیدہ بردہ شریف کی جو محفل ہے ہماری، اور قصیدہ بردہ شریف کا ختم ہوگا، یہ ساری بحث انشاءاللہ ہم وہاں پر کریں گے. صرف میں یہاں پر ایک سرے دست ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ ہم گونگے بیروں کی طرح جو منہ اٹھا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ جستجو بھی کرنی چاہیے کہ نبی ہوتا کون ہے، نبی کی ذات کے اندر کن صلاحیتوں کا آنا ضروری ہے. یہ بحث وہاں پر کھلتی ہے جہاں بے دینوں کے ساتھ دیندار کا مناظرہ ہوتا ہے. اب اس کو قرآن سے نہیں سمجھایا جا سکتا، اس لیے کہ وہ قرآن کو مانتا ہی نہیں. اس کو رسول اللہ کے قول سے نہیں سمجھایا جا سکتا، اس لیے کہ وہ سرے سے مذہبی کو نہیں مانتا. تو اس کی سطح پر اتر کر نبی کو بتانا ہے کہ نبی کون ہے. اس میں حق ادا کیا امام غزالی رحمہ اللہ نے، اور امام رازی نے، اور جن ائمہ کا میں نے نام ذکر کیا کہ نبی نبی ہے، اس کی کیا بات. ایک بات تو میں نے ایک بات اس کی آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جو ایک استاذ کے طور پر ایک مثال میں نے پیش کی ہے جو قریب لا کر نبی کے منصب کو سمجھاتی ہے. جیسے اسکول کا طالب علم، جس طرح بھی میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے، چہرہ آپ کا اجنبی نہیں ہونا چاہیے، میں آدھا گھنٹہ اس پر بول چکا ہوں، تو اپنے چہرے سے ذرا تاثر دیجئے تاکہ بات آپ آگے چلیں. میں چاہتا تو کوئی یوں قصے بھی آپ کو سنا دیتا، لیکن اس قصے سے کام مکمل نہیں ہوتا جب تک شک کو اس یہاں سے ختم نہ کیا جائے. یہ شک کو ختم کرنے کی باتیں ہیں. وہ قصے والی تقریریں تو پانچ منٹ میں بغیر مطالعے کے بندہ کر سکتا ہے، ان بحثوں کو رات رات بیٹھ کر سمجھنا پڑتا ہے، پھر عوام تک ڈلیور کرنا پڑتا ہے اپنے لیے. تو اس کو ذرا توجہ کے ساتھ اگر آپ ذہن رہیں گے، اس سے ہوگا کیا کہ آپ کے دل کی گہرائیوں سے دمک جتنے شک کے چبے ہوئے سب نکل جائیں گے، اور آپ کی عقل بھی رسول اللہ کی مطیع ہو جائے گی، اور آپ کی روح بھی مطیع ہو جائے گی. اس لیے ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. یعنی ایک فلسفر، عقلیات، سائنسدان جو دین کا منکر ہے، جو مذہب کا منکر ہے، اس تک پہنچ کر نبی کی ذات کو کیسے بتایا جائے؟ تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات بڑی پیاری ذکر کی گئی، نبی کا ایک تعارف عقلن، ایک تو یہ تھا جو استاد اور طالب علم والا ہوتا ہے. طالب علم کے لیے بورڈ پر لکھی ہوئی چیزیں اجنبی ہوتی ہیں، لیکن استاد پر اعتماد کر کے وہ مان لیتا ہے. طالب علم سے کوئی پوچھے یہ جو بورڈ پر لکھا ہوا الف، اس کو تو نے کیسے مانا؟ وہ کہے گا استاد کے کہنے پر مانا. وہ کہے گا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا میرا استاد ہی اس کی دلیل ہے. توجہ ہے آپ کی. اسی طرح مذہب کے اندر اعتقادات جو ماوراء طبیعت ہیں، جو آنکھوں سے ورا ہے، جس کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، کہ خدا ہے، قیامت قائم ہوگی، جنت ہے، دوزخ ہے، کوئی کہے یہ کیسے تم نے جانا، تو اسی بچے کی طرح یہ ہمارے استاد نے بتایا. کون استاد؟ وہی نبی. تو کہا یہ ایسے ہی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ میرا استاد اس کی دلیل ہے، اس لیے کہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ سچ نہیں بولتا، یہ میرا استاد ہے، یہ میرے لیے اس مشقگاہ کی طرح ہے کہ جس میں محنت کر کے کوئی نتیجہ نکالوں، تو یہ بالکل اسی پروسیس اور نتیجے کی مشین کی طرح ہے جو میرے سامنے ان تمام. تو استاد پر اعتماد کر کے، کیونکہ بنیاد سب سے پہلے اعتماد کی چلتی ہے. ایک بات. دوسری طرف سے اگر آپ آ کر نبی کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے وہ ائمہ جو فلسفر رہے ہیں، جنہوں نے فلسفہ کا رد کیا، اور کیونکہ دو صدیوں تک، 200 سال تک فلسفیوں نے اسلام کو بہت پریشان کیا، کیونکہ اب تک ہم صرف قرآن پڑھتے تھے، وہ آ کے عقلی اعتراضات قائم کرتا تھا کہ تم کہتے ہو نبی آسمان پر گئے، دروازہ کھلا، تو آسمان تک لطیف چیز ہے، اس میں دروازہ کا دروازہ تو ٹھوس چیز کے اندر ہوتا ہے. تم کہتے ہو آسمان جنت اوپر ہے، تو جنت رکھی کس کے اوپر ہے؟ یعنی اٹھ پٹانگ اعتراضات، کیونکہ ابھی تک انہوں نے ان بنیادوں کو قبول نہیں کیا ہے جن بنیادوں پر یہ عقیدہ قائم کرنا ہے. جس طرح ایک بچہ استاد پر اعتماد کر کے اس کو سمجھ لیتا ہے کیونکہ اس نے بنیاد استاد کی قبول کی ہے، یہ مذہبی غیر مذہبی، یہ دیندار اور ایک ملحد، اور یہ ایک اصول کے ماننے والا اور ایک عقل سے آزاد شخص، دونوں کے درمیان فرق ہوتا ہے. اس کی ایک مثال اور بڑی اچھی پیش کی ہے حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے، اس کو قریب لا کر شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی آگے چل کر اس پر بہت بڑا کام کیا. آپ فرماتے ہیں اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ہر چیز کی تخلیق ایک جیسی نہیں،
ہر ایک میں اللہ رب العالمین نے ایک سے بڑھ کر ایک صلاحیت رکھی ہے. وہ کہتے ہیں جی بالکل ہم اس بات کو مانتے ہیں ایسا ہے. کہا دیکھو بے جان کے مقابلے میں جاندار کی صلاحیت زیادہ ہے. انہوں نے کہا جی ہم اس کو مانتے ہیں. فرمایا جاندار کے اندر انسان کی صلاحیت دیگر جانداروں سے زیادہ ہے. انہوں نے کہا جی ہم تسلیم کرتے ہیں. کہا انسانوں کے اندر جاہل پر عالم کی فضیلت زیادہ ہے. کہاں؟ کہا اسی طرح نبی کی سارے انسانوں پر زیادہ ہوتی ہے. ادھر لا کر اور قریب کیا. یعنی اس کے لیے بنیادیں بنائی ہیں اس منصب کو سمجھنے کی. ایک اور بات کی بڑی پیاری بات امام غزالی نے کی. فرما انسان کسی چیز کو محسوس کرتا ہے تو احساس سے کرتا ہے. اس کے جو فائیو سینس ہے انسان کے اندر. امام غزالی پھر بہت ڈیپ میں جاتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کس چیز کا ادراک کرتا ہے. سب سے پہلے بچے کو انسان کو ادراک علم کیسے ہوتا ہے. تو فرما بچے کو سب سے پہلا ادراک گرم اور ٹھنڈے کا ہوتا ہے. اس کے بعد رنگوں کا ہوتا ہے. اس کے بعد باپ کو پہچانتا ہے ماں کو. جیسے اس کے علم ترقی کرتا ہے. ورنہ انسان پیدا ہونے کے ساتھ پہلے گرمی اور ٹھنڈی کا ادراک کرتا ہے. اب یہ گرم اور ٹھنڈا اس کا جو ادراک انسان کر رہا ہے یہ عقل سے نہیں کر رہا, یہ احساس سے کر رہا ہے. جو اس کے اندر سینس موجود ہے فائیو سینس. کسی چیز کو چھو کے جانتا ہے, کسی چیز کو دیکھ کر جانتا ہے, کسی چیز کو سن کے جانتا ہے, کسی چیز کو سونگ کے جانتا ہے, کسی چیز کو چکھ کے جانتا ہے. یہ پانچ فائیو سینس ہمارے اندر ہیں. جس سے لیکن فائیو سینس یہ سینس جس چیز کو پکڑتے ہیں اس کو علم نہیں کہتے. اس میں کیونکہ علم کہتے ہیں بالکل ایکوریٹ چیز کو کہ جس میں کوئی شک نہ ہو, بالکل اتھنٹک بات. احساس اتھنٹک بات نہیں دیتے. مثلا کوئی گرم چیز کو آپ نے ہاتھ لگایا, گرمی کا تو اطلاق ہو رہا ہے لیکن اس میں کیا چیز ہے یہ آپ کو پتا نہیں چل رہی, تو یہ نہیں ہوا. اسی طرح آپ کسی بندے کو دور سے آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, روزانہ آپ اس سے ملتے ہیں لیکن آپ اس کو دور سے آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, آپ اس کو غور سے دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں کی طاقت سے دیکھ رہے ہیں جو آپ کا ایک سینس ہے, لیکن اس کی تصویر آپ کے سامنے منتشر ہو رہی ہے. آپ زور لگانے کے باوجود اس تک نہیں پہنچ پا رہے. ٹھیک ہے. ایک اسی طرح آپ تیز گاڑی میں سفر کر رہے ہیں, آپ اگر تھوڑی دیر پہ توجہ کریں تو آپ کو یوں لگے گا جیسے مکان آپ کے ساتھ بھاگ رہا ہے. ٹرین میں آپ جا رہے ہیں, ٹرین تیزی سے چل رہی ہے, آپ کو یوں لگے گا جیسے درخت بھی پیچھے کی طرف بھاگ رہے ہیں اور آپ آگے کی طرف بھاگ رہے ہیں. یہ احساس. لیکن اس کے اوپر اللہ نے عقل کو رکھا. عقل فوراً احساس کو ہدایت دیتی کہ نہیں تو چل رہا ہے, یہ کھڑا ہوا ہے. تو جب احساس غلطی کرتے ہیں تو عقل اس کو روکتی ہے, اور عقل غلطی کرتی ہے تو نبوت اس کو روکتی ہے. یہ جب بات ان ملحدوں کے سامنے آئی تو پھر وہ یوں کھڑے تھے تو ابو ناستی نے سیدھی کی اور دو زانوں ہو کر امام غزالی کے سامنے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا اب ہمارا مزاج بن رہا ہے کہ آپ, اب آپ دیکھیں ان کے مزاج عقلیات کے جامے میں اس کو اتار کر بیان کیا گیا, اور پھر اس کے آگے کا اسٹیج حضرت امام غزالی رحمہ اللہ اور ہمارے. یہ میں ان تمام اکابر کی عبارتوں کا نچوڑ لا رہا ہوں. سوال ہوا کہ ٹھیک ہے ہم اس بات کو مان گئے کہ ایک ظاہری مشاہدہ ہے اور کچھ چیزیں انسین ہیں, جس کو آج ہر بندہ ٹٹولتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں. سائنس آج یہ پروف کرتی ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو محسوس سے ہٹ کر ہے لیکن اس کا وجود ہے, جس کو انسین کہہ دیں, جو نظر نہیں آتی لیکن اس کا وجود ہے. میرے ایک دوست تھے, ہیں بلکہ, وہ نیورو سرجن ہیں. میں نے ان سے ایک دن پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے. وہ کہتے ہیں, مجھ سے کہنے کے شاہ صاحب یہ جو دماغ, انہوں نے سامنے ایک مصنوعی بنا ہو رکھا, اس نے کہا اس میں سے ہم صرف 5% تک سمجھتے ہیں اور 95% ہمارے سامنے بلائنڈ ہے, ہمیں کچھ نہیں پتا یہ 95% کیا ہے. میں نے کہا اس میں ہے کچھ نہیں, یہ بیکار ہے. فرمانی ایسا نہیں, اس میں ہے کچھ, ہم پہنچے نہیں ابھی تک. میں نے کہا بس اسی پر رکنا ہے, جہاں آپ نہیں پہنچے اسی کو تو نبی دیکھتا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جانور کو اللہ عقل نہیں دیتا, انسان کو عقل دیتا ہے. جانور ہر چیز کو اپنے سینس سے پکڑتا ہے. جانور میں اور انسان میں فرق یہ ہے کہ جانور سے ایک رتبہ بڑا انسان عقل والا ہے. تو کیونکہ انسان اسپیشل ہوتا ہے نا, انسان اسپیشل ہے, کائنات میں اسپیشل ہے. تو جب اسپیشل ہے تو عام مخلوق سے زیادہ اس کو امتیاز دیا گیا, اور کس چیز میں امتیاز دیا گیا؟ عقل کے اندر دیا گیا. تو نبی بھی اسپیشل ہوتا ہے انسانوں میں, تو اس کو عقل کے اوپر وحی دی گئی ہے. اور یہ عقلی تناظر ہے کہ جس سے تسبیح بنتی ہے, اور پھر قرآن بھی سمجھ میں آتا ہے, شریعت بھی سمجھ میں آتی ہے. اس بات کو سمجھنے کے بعد میں آخری طرف چلتا ہوں، وقت ختم ہو گیا، ورنہ یہ مقدمہ ہے، یہ پورا ایک علم ہے اور صدیاں ہمارے علماء نے اس پر لگائی ہے اور پھر کلیساؤں کے اندر کلمہ توحید کے نعروں کو گنجایا ہے، ملحدوں کے سینوں کے اندر عشق رسول کی شمع کی اور چشمے انہوں نے جاری کیے ہیں ان باتوں کے ذریعے جو اقلیات کے ماننے والے تھے. آج میں نام نہیں لیتا، ایک ملک کے اندر میں گیا، وہاں مجھے ایک منکر مذہب ملا، ایسی بات چل رہی تھی. تو وہ جب میں درس دے کر فارغ ہوا، میلاد شریف کا جلسہ تھا، بڑا مشہور و معروف ترقی یافتہ ملک ہے جس کو ہم سب سے بڑا سپر پاور کہتے ہیں، میں اس کے ایک صوبے کے اندر تھا. تو جب میں تقریر کر کے فارغ ہوا تو وہاں پر تو آپ تو ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں، اللہ برکت دے، وہاں تو ماحول ایسا نہیں ہوتا، وہاں تو قادیانی بھی بیٹھا ہوا ہے، تو فلانا بھی بیٹھا ہوا، تو ڈھمکانا بھی بیٹھا ہوا ہے، آپ کی تقریر سن رہا ہے، جیسے آپ تقریر ختم کرتے ہیں تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور سوالات کرتا ہے. تو میں نے گفتگو ختم کی تو وہ کھڑا ہوا، اس بات کو سمجھانے کے لیے، ڈینگے نہیں مار رہا، اس بات کو سمجھانے کے لیے بتا رہا، کھڑا ہو گیا اور مجھ سے وہ کہنے لگا کہ آپ مذہب 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 کی بات کر رہے تھے، مذہب کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا مذہب قانون ہوتا ہے جس پر زندگی گزاری جاتی ہے، مذہب و منشور ہوتا ہے جس پر زندگی گزاری جاتی ہے، مذہب و دستور ہوتا ہے جس پر زندگی گزاری جاتی ہے. اس نے کہا ہم تو کسی مذہب کو نہیں مانتے. میں نے کہا یہ بھی ایک مذہب ہے، آپ جو مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی مذہب کو نہیں مانتا، میں نے کہا یہ بھی ایک مذہب ہے، کیونکہ آپ نے بھی تو زندگی گزارنے کا اصول بنا لیا ہے نا، اسی اصول کو تو مذہب کہتے ہیں. تو انسان مذہب سے بھاگ نہیں سکتا، توجہ ہے، آپ جو مجھ پر یہ بات کر رہے ہیں کہ میں کسی مذہب کو نہیں مانتا، میں نے کہا یہ بھی تو ایک مذہب ہے، توجہ ہے آپ کی، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں میں کسی مذہب کو نہیں مانتا، اس نے کہا میں کسی مذہب کو نہیں مانتا. پھر مجھ سے کہنے کہ ٹھیک ہے آپ نے بات ٹھیک ہے، کل ملوں گا. پھر میری ملاقات اس سے نہیں ہوئی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اسلام کی تعلیم عقل کے خلاف نہیں ہے، یہ دین فطرت ہے، یہ دین حنیف ہے. اور میں بات کو ختم کرتے ہوئے جملہ کہنا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ، میرا ان کا نام لینے سے میرا سیر و خون بڑھ رہا ہے، حضرت امام اشعری رضی اللہ تعالی، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اسلام کے وہ پلر تھے جس نے عقلی حملوں سے اسلام کو روکا، شبہات سے اسلام کو روکا، روکا نہیں بلکہ اقدام کیا اور ان کے ایوانوں میں جا کر یقین کی شمع بلند کی کہ انسان بیکار نہیں پیدا کیا، اس کا پیدا کرنے والا بھی ہے، وہ اس سے کچھ چاہتا بھی ہے اور اس نے لوٹ کر اس کے پاس جانا بھی. یہ اب میں آخری بات جو عرض کر رہا تھا وہ یہ، وہ لوگ جن کے اندر اتنی شمع تو روشن ہو گئی کہ وہ سمجھ گئے کہ واقعی میں یہ بات عقل مانتی ہے کہ ایسی ذات ہوتی تو ضرور ہے نبی کے حوالے سے، اور یہ تو ہم روز مرہ جو اصول ہے اسی پر قیاس کر کے رکھا. انہوں نے کہا کہ اچھا ایک بات بتائیں، نبی کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ان باتوں کے علاوہ بڑا قیمتی جملہ امام غزالی نے دیا، فرما نبی خود اپنی نبوت کا دلیل ہوتا ہے. بولیں سبحان اللہ، یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ سونے کے پانی سے لکھا جائے پھر بھی سستا ہوگا. سبحان اللہ، اگر آپ اس کو سمجھ سکیں اور اس کو اگر آپ اس کو لے سکیں. فرمان نبی جو نبی ہوتا ہے اس کے پاس دلیل کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ نبی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، لوگوں کے درمیان ہی رہتا ہے وہ، اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ اکبر. جب وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے نبوت کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ امام غزالی نے فرمایا اس کی نبوت کی دلیل خود وہ ہوتا ہے، اس کا کردار ہوتا ہے، اس کا علم ہوتا ہے، ہائے ہائے، اس کا خاندان ہوتا ہے، اس کا اخلاق ہوتا ہے، اس کی عقل ہوتی ہے. جو وہ بات کرتا ہے اس مجمع میں کسی کو اس کی ہوا تک نہیں لگی ہوتی جو بات وہ کر جاتا ہے. کسی انسان جس ماحول کے اندر وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے تو کسی انسان کو تہذیب معاشرت کی وہ بات نہیں پتا ہوتی جو کر جاتا ہے تو لوگ لوٹ کر دیکھتے ہیں، ہائے یہ بات یہ کر گیا، تو یہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے؟ تو نبی کی ذات خود اور ایک ان کا بدن، ان کی شرافت. اور اس پر میں بات ختم کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن رباحہ انصاری صحابی ہیں، آپ کو محبت کرنے والے آپ کے چہرے اتنے سناٹے والے کیوں رہتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سبحان اللہ کہہ لیکن چہروں پر کچھ نرمی تو لائے آپ. اگر بتانا فرض نہ ہوتا تو میں بھی آپ کی طرح نمازی بن کر بیٹھتا, لیکن ان باتوں پر چہرے پر سناٹے کیسے ہیں؟ آپ ابھی تک بازاروں میں پھنسے ہوئے ہیں. جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں ربیع الاول شریف کا مہینہ, ذرا چہروں پر تازگی تھوڑی لائیے, ایمان کی تازگی لائیے. یہ سستی میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ صاحب ایمان ہیں, آپ میرے بڑے بھائی ہیں, میرے بزرگ ہیں, لیکن یہ مشق ہونی چاہیے, یہ تازگی آنی چاہیے, اس طرف جانا چاہیے. حضرت عبداللہ بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت فاروق اعظم نے پوچھا, محبت سے کہیے سبحان اللہ, حضرت عبداللہ بن رباح سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ تو نے نبی کو کیسے پہچانا؟ کیونکہ عبداللہ بن رباح عرب کے بہت بڑے شاعر تھے. ہر بندہ اپنے مزاج سے بندے کو پرکھتا ہے. آپ اگر بہترین بزنس مین ہے تو آپ اسی کی قدر کریں گے جو آپ سے بڑا بزنس مین ہوگا. آپ اچھے ڈرائیور ہیں تو آپ اسی کی عزت کریں گے جو آپ سے اچھا ڈرائیور ہوگا. یہ انسان کی صلاحیت ایک عادت ہے, وہ اپنی فیلڈ جس میں وہ خود مہارت اور فخر رکھتا ہے اس سے بڑا اگر کسی کو نہ دیکھے تو خاطر میں نہیں لاتا. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابی ہیں, جلال قدر صحابی ہیں, نوجوان جوانی میں شہید ہوئے ہیں جنگ موتا میں, اور بہت زوردار قادر الکلام شاعر تھے. ان سے کسی نے پوچھا, حضرت عمر نے پوچھا, دوست تھے, حضرت عمر نے پوچھا تو نے حضور کو کیسے پہچانا؟ کیا سرکار نے تیرے سامنے قرآن پڑھا تھا؟ کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے, قرآن کے قواعد, قرآن کا انداز, قرآن کی فصاحت, قرآن کی بلاغت ایسی ہے جو عرب کے شعرا کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے. تو ضرور قرآن سے متاثر ہوا, جو حضور نے قرآن پڑھا اس سے متاثر ہوا, اور کیونکہ قرآن بھی نبی کی نبوت کی دلیل ہے سب سے بڑی, تو اس لیے تو ایمان لایا کہ تو بھی عربی اشعار لکھتا ہے, قرآن بھی عربی میں, جس بات کو تو جس پہرائے میں بیان کرتا ہے قرآن نے ایسے پہرائے میں بیان کیا کہ انسان ایسے پہرائے میں بات ہی نہیں کر سکتا. ایک بات کو بیان کرنے کے لیے قرآن جن الفاظوں کا انتخاب کرتا ہے انسان سوچ نہیں سکتا کہ ایسے بھی جملے بن سکتے ہیں, ایسا بھی زاویہ ہو سکتا ہے, ایسا بھی تسلسل ہو سکتا ہے. تو شعرائے عرب کی عقل دنگ تھی کہ جناب ایسے قصیدے تو ہم نے کہیں نہیں دیکھے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں قرآن کا کچھ نظم اور نزول اشعار کے طرز پر, والضحیٰ واللیل اذا سجا جیسے شجاعت, ما ودعک ربک وما قلا, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. تو ایک تو یہ انداز اس لیے لایا گیا تاکہ شریعت کے احکام بھی آئے اور ان کی بھی گردن توڑی جائے جو زبان پر بڑا فخر کرتے تھے, اور ان کو بتایا جائے. تو میں صرف قریب لا کر یہ بات کر رہا ہوں, کلیتاً بتانا مقصود نہیں ورنہ تفسیر ہو جائے گی. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ سے حضرت عمر نے پوچھا کہ تو نے حضور کو کیسے پہچانا؟ تو نے ضرور, کیونکہ تو خوش شاعر ہے, تو سرکار نے جب قرآن پڑھا ہوگا تو متاثر ہو گیا ہوگا. انہوں نے کہا بالکل قرآن سے متاثر ہوتے ہیں, لیکن میں قرآن سن کر نہیں ایمان لایا. بولی سبحان اللہ. فرمایا قرآن سن کر ایمان لایا جاتا ہے. حضور نے قرآن پڑھا, یہ کرم بالائے کرم تھا. لو لم یکن فیہ آیات مبینہ, اگر حضور میرے سامنے قرآن نہ بھی پڑھتے, دیکھیں وہ شاعر تھے نا, اس تناظر کو پکڑنے کی کوشش کریں, وہ شاعر تھے نا, اور قرآن بھی عربی کے اندر ہے, اور اس میں قرآن شاعر شعر شاعری کی کتاب نہیں, لیکن علم عروض کا کمال قرآن ہے جس سے اشعار بنتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں حضور نے قرآن پڑھا میرے آگے, یہ تو نور پر نور تھا, یہ تو کمال پر کمال تھا, لیکن عمر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ لو لم یکن فیہ آیات مبینہ, حضور اگر قرآن جیسی روشن آیت مجھ پر نہ بھی پڑھتے, سبحان اللہ, کانت بدیہتہ تم بھی قبل خبر, حضور کا چہرہ بتا رہا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے. سبحان اللہ, اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. واخر دعوان الحمدللہ.